السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير، صدق الله العظيم. اللہ عز و جل کا ارشاد ہے کہ ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پہ جس کو ہم نے اتارا ہے، اور اللہ تمہارے عمل سے باخبر ہے. یہ آیت کریمہ اس بات پر شاہد ہے کہ قرآن پاک ایک نور ہے، ظلمتوں میں منزل تک پہنچنے کے لیے، تاریکیوں میں راہ پانے کے لیے روشنی کے ہم محتاج ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں آنکھیں دی ہیں، لیکن ان آنکھوں کو روشن ہونے کے لیے خارج کی روشنی ضروری ہے. اسی لیے رب کریم نے ہمارے لیے سورج بنایا، چاند بنائے، ستارے بنائے، کہکشاں کی رو جاری فرمائی، اور پھر ہمیں اللہ رب العزت نے فن اور مہارت سے بھی نوازا کہ ہم لالٹین بنائیں، موم بتی بنائیں، دیا بنائیں، اور آج آگے بڑھ کر کے راڈ بنائیں، بلب بنائیں، اور آگے روشنی حاصل کرنے کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم تیار کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ روشن رہے، آنکھ کا جو کام ہے وہ جاری رہے. اگر لائٹ چلی جائے، روشنی نہ ہو، تو ہماری آنکھ کام نہیں کر سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری آنکھ کو روشن کرنے کے لیے، اس مادی دنیا میں روشنی حاصل کرنے کے لیے یہ سارے جتن کیے ہیں. تو اللہ عز و جل نے ہماری زندگی کے اس کارواں کو جس کا اختتام آخرت میں ہوگا، اور پھر ایسا جس کا اختتام ہی نہیں ہے، اس تک روشنی پہنچانے کے لیے اور اس کو روشن و منور کرنے کے لیے رب کریم نے اپنے کلام سے ہمیں نوازا ہے. قرآن پاک کی حیثیت کتاب کی بھی ہے اور کلام کی بھی ہے. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ قرآن پاک کا یہ امتیاز ہے کہ بقیہ کتابیں، توریت ہے، انجیل ہے، زبور ہے، وہ کتابیں ہیں، کلام الہی نہیں. لیکن یہ قرآن پاک، اللہ رب العزت نے اس کو کتاب بھی بنایا ہے اور ساتھ ساتھ اپنا کلام بھی بنایا ہے. لہذا اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو کلام کے لیے کوہ طور پر بلایا، 40 روز اللہ رب العزت کے حضور میں رہے اور روزے سے رہے. اللہ نے پھر ان سے کلام کیا. لیکن امت محمدیہ کے لیے، ایک ایک فرد کے لیے شرف ہے کہ وہ کلام سے نوازا جا رہا ہے، کلام کی سعادت اسے حاصل ہو رہی ہے. آپ قرآن پاک سنتے ہیں، آپ حقیقت میں رب کریم سے ہم کلام ہیں، ہم کلام ہیں. آپ تکلیم کے اس مقام پر فائز ہیں جو اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو جس سے شرف عطا فرمایا تھا، اور کتاب الہی بھی ہے. اللہ عز و جل نے اس کتاب کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الذین یلحدون فی آیاتنا لا یخفون علینا افمن یلقى فی النار خیر ام من یاتی آمنا یوم القیامہ اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير ان الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وانه لكتاب عزيز لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. بے شک وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں کجی تلاش کر رہے ہیں، قرآن پاک میں کجی تلاش کر رہے ہیں، اسوہ نبوی میں کجی تلاش کر رہے ہیں، آپ کے خاکے بنا رہے ہیں، آپ کو متہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ہم سے مخفی نہیں ہیں، ہم سے مخفی نہیں ہیں. حکومت جتنا ان کو چھپائے، کمانڈوز کے حصار میں رکھے، لیکن ہم سے مخفی نہیں ہیں. وہ کہاں چھپ کر کے جائیں گے؟ لا یخفون علینا افمن یلقى فی النار. کیا وہ شخص جو جہنم میں ڈالا جائے، اور وہ شخص جو آئے اللہ کے حضور میں امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن حاضر ہو، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ گویا امن و امان کے ساتھ آنے والا ایمان کے شرف سے اللہ نے اسے نوازا ہے، وہ امن و امان کے ساتھ آئے گا، لہذا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ عز و جل نے اپنی کتاب کے تحفظ کا وعدہ کیا اور یہ فرمایا کہ جدھر سے بھی لوگ آئیں گے، جیسی بھی کوشش کی جائے گی، انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر، سرکاری طور پر، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ یہ چیلنج ہے اس کتاب کا، اور ایک طرح سے یہ پیشن گوئی بھی اللہ کی طرف سے۔ قرآن پاک کے اندر، قرآن پاک کے تعلق سے 7 جگہ 7 مقامات پہ اللہ رب العزت نے پیشن گوئی بھی کی ہے اور ساتھ ساتھ چیلنج بھی دیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ تم اس کے اندر کوئی کمی، کوئی نقص نہیں نکال سکتے ہو۔ یہی وجہ ہے کہ آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، ایک آیت کا، ایک شوشے کا بھی کوئی فرق نہیں نکال سکا ہے، اور اللہ رب العزت نے اسی اصالت کے ساتھ جس طرح جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبریل امین کو سنایا، اور حضرت جبریل امین نے حضور پاک احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دور کیا، آج وہ سنت ثنیہ زندہ ہے، ہم نے سنا اور سنایا، ہمارے حفاظ نے سنایا اور ہم نے سنا، یہ وہ سنت ہے جو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور سنت وہ ہے جس سے زندگی ملتی ہے، سنت وہ ہے جس سے روشنی ملتی ہے، سنت وہ ہے جس سے مقام شرف حاصل ہوتا ہے، سنت وہ ہے جس سے فعالیت زندگی کے اندر آتی ہے۔ حضرت حذیفۃ الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پہ اللہ کے رسول نے، غزوہ خندق کا موقع تھا، سخت سردی کا زمانہ تھا، اپنے خیمے کے اندر اللہ کے رسول تشریف فرما ہیں، اچانک رات جب بھیگ چکی، تاریکی پھیل چکی، ٹھنڈک بڑھ چکی ہے، یخبستہ ماحول ہے، ایسے میں اللہ کے رسول احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کون ہے جو جائے اور ابو سفیان کی صورتحال کیا ہے وہ معلوم کر کے آئے؟ خاموشی طاری رہی، 3 دفعہ اللہ کے رسول نے فرمایا، پھر آپ نے میرا نام لے کے پکارا، حذیفۃ الیمان، قم یا حذیفہ، قم یا حذیفہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرا نام لے لیا تھا، لہذا میں اٹھا، لیکن باہر جو سردی تھی اس کی وجہ سے ہمت نہیں پڑ رہی تھی، لیکن اللہ کے رسول نے میرا نام لیا، میں کھڑا ہو گیا۔ جانے لگا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پکارا، حذیفہ یاد رکھو، جا تو رہے ہو، ولا تدعرہم علیہ، ولا تدعرہم علیہ، لیکن میرے خلاف ان کو برگشتہ نہ کرنا، ان کو بھڑکانا نہیں، بس دیکھ کر کے آؤ، حالات خاموشی سے معلوم کرو حالات کیا ہیں۔ حضرت حذیفۃ الیمان کہتے ہیں، وہ سننے کی بات ہے کہ جب میں باہر نکلا تو بہت سرد رات تھی، بہت شدید ٹھنڈک تھی، لیکن جب میں نے باہر قدم رکھا اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق، تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں حمام میں چل رہا ہوں، اور میں آرام سے چلتا چلا گیا، تاریکی بہت تھی، جب مجھے محسوس ہوتا کوئی سامنے سے آ رہا ہے تو میں اس سے پہلے کہ وہ مجھ سے پوچھے، میں اس سے پوچھتا، تم کون ہو؟ من انت؟ وہ بتاتا اور میں آگے بڑھ جاتا، یہاں تک کہ ہوتے میں ابو سفیان کے پاس پہنچ گیا۔ ابو سفیان الاؤ جلا کر کے اپنی پیٹھ سیک رہے تھے، پشت میں تکلیف تھی، سیک رہے تھے، تنہا بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے سوچا کہ بڑا اچھا موقع ہے، لہذا میں نے اپنی کمان کو تیر پہ رکھا، اور تیر کو کمان میں رکھا، اور میں نے نشانہ لیا۔ اچانک خیال آیا کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ حذیفہ جا تو رہے ہو، لیکن مشتعل نہ کرنا، بھڑکنے کا موقع نہ دینا، بس حالات کا جائزہ لے کر کے چلے آنا۔ میں نے اپنے تیر کو ترکش میں رکھا اور کمان کو اپنے دوش پہ لٹکا لیا، اور اس کے بعد جائزہ لے کر کے آیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے میں جس وقت میں داخل ہوا تو ٹھنڈک اتنی شدید مجھے لگی کہ دانت میرے بجنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رپورٹ پیش کی، اور اللہ کے رسول نے اپنی کالی کملی کا نصف حصہ میرے اوپر ڈالا اور کہا کہ سو جاؤ، اور میں صبح تک سوتا رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ سنت وہ ہے جو تحفظ بھی عطا کرتی ہے، اور سنت وہ ہے جو زندگی کے کارواں میں زندگی کی فعالیت سے بھی نوازتی ہے، اور سنت وہ ہے جس سے ہمیں یوم آخرت میں بھی سرفراز و سرخرو ہونے کا موقع ملے گا۔ لہذا ہمیں اپنی زندگی کو سنت سے وابستہ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرات، آج بہت بڑی سنت ادا کرنے کا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا ہے، آپ نے پورا قرآن پاک سنا ہے، پورا قرآن پاک سنا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ قبر کی وحشت کو دور کرنے کا ذریعہ قرآن پاک ہے. قبر کی وحشت، قبر کی تاریکی کو دور کرنے کا ذریعہ یہی، اللہم آنس وحشتی فی قبری، یہی دعا پڑھی جاتی ہے، اور اس نور کا حوالہ دیا جاتا ہے جو قرآن پاک ہی سے حاصل ہوگا. لہذا آج کا یہ وقت بڑا مبارک ہے. ختم قرآن پر دعا کی قبولیت کی بات کہی جاتی ہے، اور یقیناً اللہ کا کلام پورا ہوا ہے، اور کلام الہی جہاں پر ہوگا وہاں اللہ کی طرف سے قبولیت کے آثار ہوتے ہیں. حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ السلام جا رہے تھے کوہ طور پہ، ایک شخص ایسا تھا تو زندگی میں محنت و مشقت کرتا تھا لیکن پیٹ نہیں اس کا بھرتا تھا، پیٹ اس کا نہیں بھرتا تھا. اس نے کہا حضور آپ جا رہے ہیں، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ کم از کم ایک دن تو اتنا ہو کہ میرا پیٹ بھر جائے، اتنے میں اتنی کمائی ہو سکے. میں محنت کرتا ہوں، مشقت کرتا ہوں، لیکن اتنا ملتا نہیں کہ میں پیٹ بھر کے کھا سکوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، واپس آئے تو کہا بھائی اللہ رب العزت سے میں نے یہ عرض کیا، اللہ نے کہا اس کی تقدیر میں یہی ہے، اس کی تقدیر میں یہی ہے. اس نے کہا کہ عجیب بات ہے، پھر جا رہے ہیں، پھر کہا کہ آپ یہ دعا کیجئے گا اللہ سے کہ جتنا مجھے ملنا ہے ایک ہی دفعہ مل جائے، تاکہ میں کھا پی لوں، چاہے اس کے بعد نہ ملے اور موت آئے کوئی حرج نہیں ہے. اللہ رب العزت کے حضور میں دعا کی، یہ دعا قبول ہو گئی اس کی. لہذا اس نے محنت و مشقت کی اور اتنا سرمایہ مل گیا کہ وہ کھا سکتا تھا. اس نے کیا کیا، اس نے یہ کیا کہ اپنے پورے گاؤں کو اس میں شامل کر لیا، پورے گاؤں کی دعوت کر دی، لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی. لیکن یہ خیال ہوا کہ یہ مفلس قلاش حاجت مند جس کے یہاں خود ہی کھانے کو نہیں ہے، یہ کہاں سے کھلائے گا؟ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا. لہذا ہر فرد اپنا اپنا کھانا لے کر کے آیا اور سب شریک ہو گئے کھانے میں. کھانے میں ایسی برکت ہوئی اور ایسی لذت ملی کہ ان لوگوں نے کہا یہ تو لذت ہمیں اپنے گھر کے کھانے میں نہیں ملی ہے. لہذا اب اسی کے یہاں آ کر لوگ کھانے لگے اور لنگر چلنے لگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لے جا رہے ہیں، پوچھا بھائی یہ لنگر کیسا چل رہا ہے؟ لوگوں نے کہا وہی فقیروا مفلس جو ہے جس کو کھانے کو نہیں تھا اس کے یہاں لنگر چل رہا ہے. انہیں بڑا تعجب ہوا اور رب کریم سے انہوں نے جا کے عرض کیا، رب کریم کیا بات ہے، وہ تو مفلس تھا اس کو کھانے کے لیے، اب اس کے یہاں لنگر چل رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی تقدیر میں تو یہی تھا، لیکن اس نے اپنی تقدیر کو دوسروں کی تقدیر کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اجتماعی زندگی کے برکات یہ ہوتے ہیں. لہذا یہ کام جو آپ نے اٹھایا، ماشاءاللہ اتنی بڑی جگہ اللہ کے نام پر حاصل ہوئی ہے، اجتماعی کارواں جب اس کو لے کے آگے بڑھے گا تو اس کی ضروریات کا تکفل بھی ہوگا. لہذا آپ اجتماعی طور پہ شرکت کریں گے تو اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے آپ کے تمام تر قربانیوں کو، اور زیادہ سے زیادہ اس میں آپ حصہ لیں، اور دل سے توجہ کے ساتھ، درد کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ دعا کیجئے. اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی میں بھی تبدیلی لے آئے، اور اسلامی معاشرے اور سماج کو بھی اللہ تبارک و تعالی شرف عطا فرمائے، اور پوری دنیا کے اندر مسلمان جو آج جس دور سے گزر رہے ہیں انہیں سرفرادی اور سرخروئی کا وہ مقام حاصل ہو جس کی بنیاد پر ان کا عزت و مقام فدوں تر ہو جائے. لہذا دعا فرمائیے، درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اللہم انت السلام انک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته وعافيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها. يا أرحم الراحمين، يا أكرم المكرمين، أي الله ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. رب کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، نیکیوں کی توفیق عطا فرما، خیر و برکت ہماری زندگی میں قائم و دائم فرما، ہر طرح کے شرک سے، کفر سے، الحاد سے، زندقے سے، اے اللہ ہر طرح کے فتنے سے، آشوب سے، آزمائش سے، پریشانی سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم میں جو مریض ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائی کا غیب سے سامان فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کا ازالہ فرما، اے اللہ جن کی نسبتیں اب تک نہیں ہوئیں انہیں اچھی نسبتیں عطا فرما، اے اللہ اگر خانگی اعتبار سے شبقلشیں کہیں ہیں اے اللہ اس کو اپنے فضل سے دور فرما، اے اللہ اس مقام ہجرت میں جہاں ہم سب آئے ہوئے ہیں اے اللہ یقیناً ہم حاضر ہوئے ہیں، اے اللہ یہاں مادی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے لیکن اس زندگی کو ہماری آخرت بنانے والی بنا دے، اے اللہ ہمارے لیے خیر کے سرچشمے جاری فرما دے، اے اللہ ہمارے لیے بہتر راہیں وا فرما دے، ہمارے لیے ہر آسانی مرحمت فرما دے، ہر دشواری کا ازالہ فرما دے، اے اللہ ہم سے پیچھے ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکت نادل فرما، اے اللہ ہمارے بچوں میں دینی ذہن پیدا فرما، ہماری بچیوں کو دینی ذہن والی بنا دے والا بنا دے، اے اللہ سب کے لیے خیر کے چشمے وا فرما دے، اے اللہ قرآن پاک کی برکتیں ہمیں عطا فرما، قرآن پاک کے انوار ہمیں عطا فرما، اے اللہ مرنے کے بعد زندگی میں قرآن پاک ہمارے لیے حجت بنا دے، اے اللہ قبر کی وحشت کے ازالے کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوے پہ عمل کرنے والوں میں ہم سب کو شامل فرما دے، اے اللہ اے رب کریم اس ادارے کے اس دارالسلام کے ادارے کے ذریعے جو کوششیں ہو رہی ہیں اللہ اسے تو شرف قبولیت عطا فرما دے، اے اللہ اس جگہ کو بھی تو قبول فرما لے، اے اللہ اس میں جو ضرورتیں ہیں اس کے تو اس کا تکفل فرما دے، جو رکاوٹیں ہیں اس کو زائل فرما دے، اے اللہ جو مطالبہ ہے اس کو پورا فرما دے، اے اللہ ہر خیر کی راہ ہمارے لیے کھول دے اور ہر شر کی راہوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے، اے اللہ حاضرین کو تو قبول فرما لے، اے اللہ سب کے لیے خیر مقدر فرما دے، اے اللہ سب کے لیے آخرت کی سعادتیں مقدر فرما دے، دارین کی سعادتیں مقدر فرما دے، اے اللہ مقاصد جلیل پورے فرما دے، اے اللہ شیطانی حربوں سے سب کو آزاد فرما دے، اے اللہ سب کے لیے خیر کا چشمہ وا فرما دے، رب کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا ہے، اے اللہ ہمیں ہاتھ پھیلانا تو آتا نہیں مگر تیرے حضور میں ہم پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ہمیں مانگنا نہیں آتا تو دینے والا ہے، اے اللہ تو ہمارے دلوں کے بھیس سے واقف ہے، اے اللہ ہماری نیتوں سے تو واقف ہے، اے اللہ ہم خیر کا طالب کس حد تک ہیں اس سے تو واقف ہے، اے اللہ اپنے اعتبار سے تو ہمیں نواز دے، اے اللہ اپنے اعتبار سے ہمیں تو نواز دے، اے اللہ ہمیں اپنے اعتبار سے نواز دے، اے اللہ ہماری صفوں میں اختلافات کو دور فرما دے، اے اللہ ہماری صفوں میں اتحاد اور وحدت و یگانگت حسن انسجام پیدا فرما دے، اے اللہ اپنے فضل سے دین کا داعی و سپاہی ایک ایک فرد کو تو بنا دے، اے اللہ ہمارے گھروں سے الحاد کو زندقہ کو اے اللہ ہر طرح کے کفر کو ہر طرح کے بدعات و خرافات کو اے اللہ تو دور فرما دے، اے اللہ آنے والی نسلیں بھی دین پر قائم رہیں، اے اللہ وہ سبیل پیدا فرما دے، اے اللہ وہ کوششیں جو اس سلسلے میں ہو رہی ہیں اسے تو شرف قبولیت عطا فرما دے، اے اللہ جو لوگ اس کی فکر کر رہے ہیں ان کی فکر کو برابر فرما دے تاکہ آنے والی نسلیں اے اللہ اس ملک کے اندر اس مغربی ممالک کے اندر دین کو سربلند کرنے والی بن جائیں، اے اللہ اللہ اے اللہ تیرے دین کو سربلند کرنے والوں میں شامل ہو جائیں، اے اللہ اپنے فضل سے ہم سب کی دعائیں قبول فرما لے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔